أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
سورة الدهر، اسے سورة الانسان بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، یعنی زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے. اور دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ دراز، وقت کا ایک لمبا عرصہ، جب سے کائنات شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اختتام تک، اینڈ تک. اور دہر لفظ میں غلبہ اور قہر کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور دہر کو دہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جس چیز پر گزرتا ہے اس پر غالب آ جاتا ہے. اور دہر کا تعلق مشیت الہی سے بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا تسب الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ اللہ وہی الدہر ہے. اور اس صورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں صورت السجدہ اور الدہر پڑھا کرتے تھے. اس سورت کے دو رکوع ہیں، 31 آیات ہیں، 240 کلمات ہیں اور 1054 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتا، تحقیق آیا ہے. حل یہاں قد کے معنوں میں ہے، اسے استفہام تقریری کہتے ہیں، یعنی یقیناً آیا ہے، گزرا ہے. علل انسانی، انسان پر، اور انسان سے مراد حضرت انسان، یعنی اسم جنس ہے، یا پھر اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں جو ابو البشر ہیں. علل انسان حین من الدہر، حین کا لفظ بھی وقت کے لیے آتا ہے، لیکن وقت کی ایک محدود مدت. من الدہری، زمانے سے، اور دہر ہوتا ہے طویل مدت، غیر محدود زمانہ. یعنی حین اگر لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے تو الدہر ان لمیٹڈ. لم یکن، نہ تھا وہ، کون؟ انسان. کیا؟ شیئن، کوئی چیز. مذکورا، قابل ذکر، ذکر کے لائق، جس کا ذکر کیا جاتا، جس کا کوئی تذکرہ ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. ایک وقت تھا جب اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اگر ہم انسان سے مراد آدم علیہ السلام لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے، اس زمین پر یا اس کائنات میں انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی. اور کسی مخلوق کو بھی، ملائکہ ہو یا جن ہو جو انسان سے پہلے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی انسان نام کی یا انسان جیسی کسی چیز کی کوئی خبر نہ تھی. یعنی کائنات میں اور چیزیں تھیں اور ان کا ذکر بھی تھا، لیکن انسان کا کوئی ذکر نہ تھا. پہلی دفعہ ذکر کہاں ہوا؟ جو نون ہے، فرشتوں کی مجلس میں. اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ. یہ پہلا ذکر ہے جو انسان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے. ذرا سوچئے، فرشتوں کے لیے آئیڈیا بالکل نیا تھا، اس سے پہلے انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ایسا نہیں ہو چکا؟ یقیناً ایسا ہو چکا ہے۔ حل اتا یعنی یقیناً آیا، علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، مذکور مفعول کے وزن پر جس کا ذکر کیا جائے، نام و نشان نہیں تھا۔ اگر دہر کو اول وقت سے لے کر اب تک اور آخر تک کا وقت شمار کیا جائے تو انسان آغاز سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بعد میں آیا ہے۔ اور اگر اس سے انسان سے مراد آدم علیہ السلام نہیں بلکہ ہر انسان مراد لیا جائے، اس کو بطور اسم جنس کے لیا جائے، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو ہی اس کا کوئی نام رکھا جاتا ہے، تو ہی کوئی اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر آج سے ایک سال بعد آج کے دن کو بچہ پیدا ہو تو آج وہ کہاں ہے، اس کا کیا نام ہے، وہ کون ہے، اس کا کچھ بھی تو وجود نہیں۔ ہاں اللہ کے علم میں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں جب ایک انسان کا نقطہ آغاز ہوتا ہے تو بھی روح پڑنے سے پہلے اس پہ جو مرحلے گزرتے ہیں، 40 دن تک نطفہ، پھر 40 دن تک علقہ، پھر 40 دن تک مضغہ، پھر اس کے بعد اس میں روح آتی ہے، تو وہ جو 120 دن کا عرصہ گزرتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو وہ بھی کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتی۔ نیکڈ آئی سے دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر اس شیپ میں انسان کا وہ وجود کہیں سامنے رکھا ہوا ہو تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ زید ہے یا بکر ہے یا خالد ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کون ہے اور کون نہیں۔ لم یکن شیئا مذکورا، اور اس کا کوئی ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ عام طور پر جو ابتدائی پریگننسی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ہڈن ہوتی ہے، اس سینس میں بھی کہ ماں کو بھی بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، اور اس میں بھی کہ خاص طور پر اس کے چھپانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا، اس کی وہ حالت، اس کی جو حقیقت، اس کی جو شکل و صورت اور اس کی جو کیفیت ہے، وہ ایسی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی بات کرے یا وہ کسی کا موضوع گفتگو بنے یا اس کا کوئی نام ہو یا اس کی کوئی شہرت ہو یا اس کی کوئی اہمیت ہو، کچھ بھی تو نہیں۔ اور یہ سب انسانوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ سورۃ القیامہ میں انسان کی موت کا ذکر ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی ذکر نہیں اس کا پھر رہتا، اور اسی طرح مرنے سے پہلے بھی اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ تو انسان بس ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے آنے کا مقصد بتا رہے ہیں۔
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، ہم نے تخلیق کیا، وہ خود نہیں پیدا ہوا، وہ کچھ نہیں تھا۔ الانسان، انسان، من نطفة، نطفے سے، اور نطفہ کا لفظ جو ہے یہ بوند یا قطرے کے لیے آتا ہے، پانی کے وہ چند قطرے جو ڈول میں رہ جاتے ہیں، اس کے لیے ابتدائی طور پر نطفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی عام لغت میں۔ مثلا آپ پانی پیتے ہیں نا تو گلاس کے نیچے چند قطرے رہ جاتے ہیں، اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ نطفہ۔ صاف نتھرے ہوئے پانی کے لیے بھی آتا ہے۔ اور پھر نطفے کا لفظ معروف ہے منی کی اس بوند کے لیے جس سے انسان تخلیق ہوتا ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، کیسا نطفہ تھا وہ؟ امشاج، مخلوط، ملا ہوا۔ امشاج کا لفظ جو ہے یہ میم شین جیم سے ہے، میم شین جیم، مشجا، ملانا، خلط ملت کرنا۔ بعض نے کہا کہ یہ مشیج کی جمع ہے امشاج، جیسے یتیم کی جمع ایتام، تو اسی طرح مشیج سے امشاج۔ مخلوط کیوں کہا، ملا ہوا کیوں کہا؟ ایک اس کی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق صرف مرد کے نطفے یا صرف عورت کے اس سے نہیں ہوتی، بلکہ دونوں کا نطفہ ملتا ہے تو انسان تخلیق ہوتا ہے، یعنی اووم اور سپرم ملتا ہے تو انسان بنتا ہے، تو نطفتن امشاج ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ایک نطفہ بظاہر دیکھنے میں جو مائکروسکوپک کریچر ہوتا ہے، جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایک سیل ہوتا ہے، وہ سیل بھی محض ایک سیل نہیں، وہ بھی کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر پوری پروگرامنگ ہے انسان کی، کہ انسان کس شکل کا ہوگا، کس رنگ کا ہوگا، کیا اس کی جنس ہوگی، کیا اس کی عادتیں ہوں گی، بال کیسے ہوں گے، آنکھیں کیسی ہوں گی، قد کتنا ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ سارا بیچ کے اندر جیسے ایک پورے ٹری کی پروگرامنگ ہوتی ہے، اسی طرح اس نطفے کے اندر کئی عناصر ہوتے ہیں. تو نطفتن امشاج ہے، کئی چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے وہ نطفہ. تو انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاجن، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہی، کہ ہم آزمائیں اس کو، اس کا امتحان لیں. ہم سب یہاں امتحان کے لیے ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. ایک ٹیسٹ تو وہ ہے جو آپ ہفتے بعد دیتے ہیں، اور ایک وہ ٹیسٹ ہے جو ہر وقت ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے، ہر آن ہو رہا ہے. آپ چاہے گھر میں ہیں یا باہر ہیں، حالت عبادت میں ہیں یا کچھ خرید و فروخت کر رہے، ہر وقت امتحان ہے. اب آپ دیکھیے، حین من الدہر، دہر کو پہلے امیجن کریں، کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ انلمیٹڈ چیز ہے. کب پیدا ہوا، یعنی زمانے کا آغاز کب ہوا، کب تک ہے، ہمیں نہیں پتا. طویل ترین ہے یہ، وہ اول سے آخر تک کے بیچ میں ایک وقت ایسا ہے، ٹائم سلاٹ جو ٹائنی سا ہے وہ آپ کو دے دیا گیا ہے. بس یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اب آپ یہاں آزمائے جا رہے ہیں بس. اور وہ اتنا سا ہے، بس ڈاٹ بھی نہیں کہہ سکتے اس سارے کے مقابلے میں جو ہمیں ملا ہے. وہ تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیا گیا ہے، کس لیے؟ نبتلی ہی، کہ ہم اس کو آزمائیں. اور اس آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فجعلناہ سمیعاً بصیراً، ہم نے بنایا اس کو سننے والا دیکھنے والا. یعنی انسان کو اللہ نے کان اور آنکھ دے کر پیدا کیا، اور یہ کان اور آنکھ کہاں جاتے ہیں؟ دل تک جاتے ہیں، جس میں انسان کی سوچ سمجھ ہے اور انسان کی غور و فکر کی صلاحیتیں، تاکہ وہ اچھے برے میں فرق پہچان سکے، ہدایت اور گمراہی کا فرق جان سکے. اور پھر انا ہدیناہ السبیلا، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، بیان کر دیا اس کے لیے اصل راستہ، کہ ہدایت کیا ہے، پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. اب امتحان کیا ہے، دیکھا کیا جا رہا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو سخت ناشکرا بنے. اب جو وہ چاہے کرے، یہ ہے دراصل امتحان. طویل زمانے کا چھوٹا سا وقت جس میں ہمیں زندگی ملی، اس زندگی کی نعمت کے ساتھ عقل اور سمجھ ملی اور ہدایت ملی، اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے گزارتے ہیں، اپنے لیے کیا کماتے ہیں. کیونکہ اس زندگی کے اختتام پر پھر جنت اور جہنم ہے، پھر انجام ہے، پھر جزا اور سزا ہے. پھر جس نے یہ وقت جیسا گزارا ہوگا، اس کے مطابق اس کو اپنے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اس حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے کہ انسان کچھ نہ تھا، ایک وقت گزرا جب وہ مٹی اور کیچڑ کی شکل میں تھا. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ان کے پتلے یا ان کے ڈھانچے پر کتنے مرحلے گزرے، تراب اور پھر تین اور پھر سلسال اور فخار، سلسال انکل فخار، ایک کے بعد ایک مرحلہ، اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا چیز ہے. ایسا ہو چکا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر جب اس پتلے میں روح ڈالی گئی اور وہ ہوش گوش والا بن گیا، سوچ سمجھ والا بن گیا، تب اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ سوچو، تمہاری تخلیق کے لیے اللہ نے ایسا اہتمام کیوں کیا؟ کیوں تمہیں عقل سمجھ دی؟ کیوں تمہیں راستہ دکھایا؟ کیوں اچھے برے کی تمیز دی؟ کیوں انبیاء بھیجے؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سلسلہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم اپنی من مانی کرو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اگر تم اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو انجام اچھا نہ ہوگا. یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں دیا گیا، نہ آسمان و زمین کھیل کے طور پر بنائے گئے اور نہ انسان. یعنی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے اترانے کا اور اکڑنے کا اور اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت تھا وہ کچھ نہ تھا، اور پھر ایک وقت آئے گا دنیا میں کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے گا. تو یہ تھوڑا سا وقت جو ملا ہے، یہ خود کو نمایاں کرنے کے لیے اور دنیا میں بڑا بننے کے لیے اور سرکشی کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کا بندہ اور اللہ کی مخلوق اور اپنے ہستی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں وقت گزارنے کے لیے. دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کوئی ٹیسٹ ہو تو ہم کس قدر کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں کرنی، اور پوری طرح الرٹ ہو کر اور ہوش و حواس کے ساتھ. لیکن اس زندگی کو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر عقل استعمال کیے، اچھا ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، غلط کام ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایسے ہی گزارتے، اس طرح تو کام نہیں چلے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ انسان کو ہم نے نطفہ امشاج سے پیدا کیا، یہ 20ویں صدی میں آ کے پتہ چلی ہے. قرآن 7ویں صدی عیسوی میں اترا ہے، اس وقت کسی کو خبر نہیں تھی. کہیں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک سیل کے اندر کیا ہے، یا پھر یہ کہ عورت کے جسم کی کیا چیز اور مرد کا کیا حصہ ملتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان وجود میں آتا ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ قرآن کی صداقت پر بھی دلیل ہے، اور اگر قرآن کی یہ بات سچی ہے تو باقی باتیں بھی سچ ماننا ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی بات ہے، اور اس کو ایک صداقت اور ایک حقیقت کے طور پر لینا ہوگا، اور اس کا انکار اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے. ایک طرف آپ دیکھیے کہ یہاں پر انسان کو انسان کی اصلیت بتائی گئی، نمبر ایک کوئی قابل ذکر چیز نہیں، نمبر دو نطفے سے آغاز ہوا، یعنی جب قابل ذکر بھی ہوا تو آغاز دیکھے کتنی باریک چیز سے ہوا، کتنی حقیر چیز سے ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنے عروج تک پہنچایا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ بالکل ایسے نہیں جیسے سورۃ المؤمنون میں آتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ دیکھو وہ جو کچھ نہ تھا اور وہ جو ایک حقیر ذرہ تھا اور وہ جو مرحلے پار کرتے کرتے باہر آیا تو کیا چیز بن گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے یہ اتنی بے شمار نعمتیں اس کو اس درجے پہ باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں بہترین طور پر عطا کی، یعنی جتنے بھی جانور ہیں اور مخلوقات ہیں ان سب میں انسان بہترین حالت پر ہے، عقل اور شعور کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف عقل اور شعور کے رحم و کرم پر ہی نہیں ہمیں چھوڑ دیا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، اور السبیل سے مراد صراط مستقیم ہے جس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. سمود کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا واما ثمود فہدیناہم فاستحب العمى علی الہدى، سمود کو بھی ہم نے راہ دکھائی تھی تو انہوں نے اندھا رہنا گوارا کیا ہدایت کے مقابلے میں. ایک اور جگہ پر آتا ہے وہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، اور یہاں پر انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کی رہنمائی کر دی، یعنی راستے کی نشاندہی کر دی. اب ٹیسٹ کیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، مجھ سے اور آپ سے کیا دیکھا جا رہا ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کے ہم کتنے قدردان ہیں، کتنے شکر گزار ہیں. اور خاص طور پر تین نعمتیں ایسی ہیں، دو دنیا میں اور ایک آخرت میں، کہ جن کی کوئی مثال نہیں اور جو سراسر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. نمبر ایک زندگی کی نعمت، کوئی کسی کو زندگی دے ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں صحیح سلامت بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں روح نہیں ہوتی. شاید آپ نے بھی کوئی ایسا بچہ دیکھا ہو، مجھے اتفاق ہوا تھا ہماری ایک رشتہ دار کا ایک بچہ پیدا ہوا کہ بہت چھوٹی تھی، میں تو بہت رو رہی تھی، ان کے بہت عرصے بعد بچہ ہوا اور وہ مردہ تھا شاید، یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا. جس کیفیت سے وہ خاتون گزر رہی تھی تو اس سے مجھے توجہ کرنے کا موقع ملا کہ وجہ کیا ہے نا، اور اس بچے کو کیا ہے. بچے کو کچھ نہیں تھا، ابھی بھی میرے ذہن میں وہ نقشہ آتا ہے، بظاہر صحت مند ٹھیک ٹھاک پورے اعضاء کے ساتھ بچہ لیٹا ہوا ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہے. ایک وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا جس کی اس کے ماں باپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی یا اس کی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اور ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ترس ترس کے یا جسے کہتے ہیں کہ دعائیں کر کر کے ایک بچہ آتا ہے. اب وہ بچہ اگر اس میں روح نہ ڈالیں تو اتنے رشتے دار اکٹھے ہیں، سب افسوس کر رہے ہیں، سارے تسلیاں دے رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا، کوئی بھی ایک ان میں سے اس قابل نہیں کہ اس بچے کو زندہ کر دے کہ جس کے لیے ماں باپ نے اتنا انتظار کیا اور اتنی دعائیں مانگی اور معلوم نہیں کیسے کیسے شوق تھے ان کے، کوئی نہیں ڈال سکا. تو زندگی کی نعمت جو ہم سب کو ملی اور اس وقت ملی ہوئی ہے، اور یہ ایک وقت آئے گا کہ چلی جائے گی واپس، لوٹ جائے گی. اور جو کل ہم نے وہ منظر پڑھا کہ کس طرح پاؤں سے روح نکلتے نکلتے آ کے آخر دل تک پہنچتی اور باہر آ جاتی ہے، تو یہ جو اس وقت نعمت ملی ہوئی ہے اس کی قدر پہچانے، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کو غیر ضروری اور کم ضروری چیزوں میں نہ لگائیں، اس سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں. تو یہ ایک بڑی نعمت ہے. دوسری نعمت ایمان کی نعمت، یہ صرف اللہ نے دی ہے ہمیں، ہم میں سے کوئی اس قابل نہ تھا کہ خود سے ڈھونڈ لیتا، یہ صرف اس کا خاص رحم ہے ہم پر. اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری بہت زیادہ ہم سب کو کرنی چاہیے. ہم پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے تو ہم ایمان حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا. اور تیسری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ بھی صرف اللہ کے فیصلے سے ملتی ہے، اور وہ جنت ہے. جس نے پہلی دو نعمتوں کی قدر کر لی، اللہ اس کو وہ نعمت بھی دے دے گا اپنے کرم اور فضل سے. اور اگر کسی نے ان پہلی دو نعمتوں کی قدر نہ کی تو تیسری کا مستحق نہیں ہے، پھر وہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے دے، جو چاہے کرے. قرآن پاک میں آتا نا، یخلق ما یشاء یہدی من یشاء یدخل فی رحمتہ من یشاء، یہ ساری اس کی مشیتیں ہیں. تو خوش قسمت ہیں ہم جنہیں اس نے زندگی بھی دے رکھی ہے اور ایمان بھی دیا ہوا ہے. لیکن ہم اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقہا ومعتقہا. کل الناس یغدو، ہر شخص سویر کرتا ہے، ہر روز آپ سویرے اٹھتے ہیں. فبائع نفسہ، تو وہ بیچنے والا ہے اپنے نفس کو، اپنے نفس کو بیچ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا سودا کر رہا ہوتا ہے. فموبقہا، یا تو اسے ہلاک کر ڈالتا ہے، وموتقہا، یا اس کو چھڑا لیتا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی یا تو اچھے کام کرتا ہے تو وہ اس کو نفع میں لے لیتا ہے، یعنی اس سے کچھ کما لیتا ہے، یا پھر اس وقت کو، دن کو ضائع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس زندگی کے قدردان ہوں اور اس زندگی کو واقعی اہم ترین بہترین کاموں میں گزاریں اور ان کو ضائع کرنے والے نہ بنیں. اور آپ دیکھیے کہ دل بدلتے اور پلٹتے اور مزاج بدلتے پتا بھی نہیں چلتا انسان کو، ایسی ایسی پھسلن ہے اس زندگی میں کہ انسان اپنے آپ کو جتنا بھی سنبھالے، جیسے کیچڑا والا راستہ ہوتا ہے نا، جتنا چاہیں آپ سنبھالے کہیں نہ کہیں آپ سکڈ کر ہی جاتے ہیں. جیسے برف پڑتی ہے تو آپ جتنا مرضی سنبھال سنبھال کے گاڑی چلائیں، جتنے بھی محتاط رہیں، کہیں نہ کہیں پھسلن. اور اگر ذرا بھی غفلت ہو گئی تو بعض اوقات چھوٹی سی پھسلن بہت بڑی ہلاکت کا سبب بن جاتی. ہم وہی ہوتے ہیں. تو اصل امتحان کیا ہے کہ ہماری دل کی حالت کیا ہے. شکر گزار ہیں اور شاکر بارہا پیچھے آپ پڑ چکے ہیں. دل سے بھی شکر گزاری، زبان سے بھی شکر گزاری، اور رویے اور عمل سے بھی شکر گزاری جو بھی نعمت ملی ہے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ پازیٹو تھنکنگ، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ، دین کے بارے میں، اور جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف توجہ اور دھیان، اور ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی فکر. و اما کفور، اور کفور جو ہے یہاں پر فعول کے وزن پر ہے، اور فعول کا وزن مبالغے کا وزن ہے، بہت ناشکرہ. جتنے بھی بچے ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں تو اس کو پا کر کتنے شکر گزار ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ نے دیا ہے، اور اس کی قدر کریں اور اس کی صحیح تربیت کریں اور اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں. کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. تو پھر ہم گھبرا کے کبھی زبان سے ایسی باتیں نکالنے لگتے ہیں، کبھی مائیں بددعائیں بھی دینے لگتی ہیں، تو یہ سب بھی ناشکرے پن میں آتا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں، یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یعنی خاص طور پر کان کا اور آنکھ کا جو ذکر ہے، یہ بظاہر دیکھنے میں تو کان ہے اور آنکھ ہے، اور ہم کبھی بھی غور نہیں کرتے کہ یہ بنا ہوا کیسے ہے اور کس کس چیز سے بنا ہوا ہے، اور اس کو اللہ نے کیسے تخلیق کیا ہے اور کس سے تخلیق کیا ہے. ایک ایسی چیز کے جو قابل ذکر ہی نہیں تھی اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، نان ایگزسٹنٹ تھی ایک طرح سے، تو یہ ایسے بنا دیا اور اتنا ایکوریٹلی، اتنا پرفیکٹ کہ ہم ان سے اپنی منمانی کرتے رہے، اور جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کا شکر ہی ادا نہ کریں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہ کریں. ہمیں ہر وقت خیال رہتا ہے ہمارے پاس کیا نہیں ہے، کیا نہیں ملا، کیا کم ہے اور کیا ہونا چاہیے. ہمیں ہر وقت کیوں غصہ آیا رہتا ہے، ہر وقت ہم کیوں فرسٹریٹ رہتے ہیں، ہم ہر وقت کیوں اندر ہی اندر کڑتے جلتے رہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم صرف وہ سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، اور ہم کنٹینیوسلی ناشکری کی کیفیت میں ہوتے ہیں. اگر ہم شکر گزار ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں نکل جائیں اندر سے، ایک اطمینان کی کیفیت ہو. اگر ہماری نظر پانے پہ ہو، کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس، تو یہ صرف چند نعمتیں ابھی جن کو کاؤنٹ کر کے بتایا گیا ہے، اگر انہی پر ہم شکر ادا کرتے رہیں کہ جن کی وجہ سے ہم چل پھر رہے ہیں اور زندگی کی نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت کافی ہے. کہا یہ کہ اتنا کچھ پا کے ایک دن میں جو کچھ کھاتے ہیں اس کی ذرا لسٹ بنائیں. ایک لقمہ جو لیتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوتا ہے ہم نے، بیسیوں چیزیں ایک ایک لقمے میں لے کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ بڈز اللہ نے بنائے، پھر ناک ایسا بنایا کہ خوشبو سے مزہ لیں، دیکھ کے مزہ لیں، چکھ کے مزہ لیں، پیٹ بھرتا ہے تو اس کا مزہ لیں، پھر اس سے جو انرجی بنتی ہے. ان نعمتوں کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں، شکر ہی کوئی نہیں. اور اگر زندگی میں کوئی ایک آدھ کمی ہے تو اسی کا رونا ختم نہیں ہو رہا کہ اس رونے سے نکلیں تو کوئی اور کام تعمیری کریں. کس قدر ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کتنا اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. کس قدر ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ان چیزوں کی طرف دھیان رکھیں اور جو ملا ہے اس پر شکر گزار رہیں، کیونکہ یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. اللہ نے ہر بندے کو پیدا کیا نا، کہیں نہ کہیں کمی لگا دی، اور وہ امتحان کے لیے لگائی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کم کر دیا، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں، کیونکہ ٹیسٹ لینا تھا. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تم شاکر بنتے ہو، جو ملا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہو، یا جو نہیں ملا اس کی طرف سارا وقت دھیان رکھے ہوئے ہو. اور جب انسان ناشکر ہوتا ہے نا، تو اس کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ جل کوڑ رہا ہوتا ہے، اس سے کئی قسم کی بیماریاں اور پھر اس سے تعلقات کی خرابیاں، اور وہ زمین پر ایک بوجھ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اوروں کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے، پورے انوائرمنٹ کو ایک مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہم کسی بھی چیز پر شکر گزار ہونا نہیں جانتے، اور یہ شکر صرف اپنے جسم یا اولاد ہی کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا ہم پر، کوئی پین ہوتی ہے ہمارے جسم میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم تھوڑی اپنی طرف توجہ کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے آنے والی خرابی کو پہلے سے سدے باب کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو ہم بھولے میں ہو کہ ہمیں کوئی مشکل بھی اور آنے والی۔ تو ضرورت اس بات کی کہ اچھے حالات ہوں یا برے، کچھ ملے یا نہ ملے، کچھ آئے یا جائے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کم نہ ہو، وہ دن بدن بڑھتی ہی رہے۔ الحمدللہ کثرت سے کرتے رہنے سے انسان کی ایک عادت ثانیہ بھی بن جاتی ہے نا، کہ انکانشیسلی پھر وہ انسان دکھ ہو تکلیف ہو کچھ ہو ہر موقع پر الحمدللہ ہی کہتا جاتا ہے۔
اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا،
اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اِنَّا بے شک ہم نے، اعْتَدْنَا تیار کر رکھا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے یعنی ناشکر گزاروں کے لیے، سلاسلہ زنجیریں، واغلالن ارتوق، وسعیرہ اور بھڑکتی آگ۔ یعنی جو لوگ ناشکر بن کر دنیا میں زندگی بسر کریں گے وہ آخر ایک دن تو پکڑے جائیں گے، اور جو پکڑے جائیں گے تو پھر خوب پکڑے جائیں گے۔ کیسے؟ سلاسل میں۔ سلاسل جو ہے سلسلہ سے ہے، سلسلہ کی جمع۔ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، اور سلسلہ کو سلسلہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہے، کڑیاں ملی بھی ہوتی ہیں، یعنی تسلسل کی وجہ سے۔ اور اس کا روٹ ہے سین لام لام، سل، ایک چیز سے دوسری چیز کو کھینچ لینا۔ تو سلاسل زنجیر، اور جہنم میں جس زنجیر سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا اس کا ذکر سورۃ الحاقہ میں آپ نے پڑھا، فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ۔ فی سلسلۃ، ایک زنجیر میں، ذرعہا جس کا طول سبعون ذراعا 70 گز ہے، فاسلکوہ پس اس کو اس میں داخل کرو۔ وہ اغلالن، اور اغلال جو ہے غل کی جمع ہے، ہر وہ چیز جس سے اعضا کو جکڑا جائے اور اس عضو کو اس کے وسط میں باندھ دیا جائے، جیسے ہتکڑی، بیڑی، توق، چاہے وہ گلا باندھنے کے لیے ہو، چاہے ہاتھ باندھنے کے لیے، چاہے پاؤں باندھنے کے لیے، ان سب کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ اغلال، ہتکڑیاں، بیڑیاں، توق۔ وہ سعیرہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ، سورت غافر میں آتا ہے، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي آنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ۔ اغلال کہاں ہوں گے؟ آناق میں ہوں گے، گردن میں، اور باقی جسم زنجیروں میں بندھا ہوا ہوگا، اور پھر اوپر سے ابلتا پانی، يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ، اس میں کھینچے جائیں گے، ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ حالت کیا ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کسی ایسے شخص کو کہ جس کے گلے میں توق ہو، گلا بھی جکڑا ہوا ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے، جسم بھی پکڑا ہوا ہے، اور کبھی وہ ابلتے پانی میں سے گزارا جا رہا ہے، اور کبھی وہ آگ کے شولوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ اور یہ سزا ہے کس چیز کی؟ ناشکر پن کی، کہ اس انسان نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ان کو صحیح استعمال نہیں کیا، اکنالج نہیں کیا، اللہ کی نعمتیں نہیں سمجھا، اللہ کے رستے میں نہیں لگایا۔ اس کے برعکس ان الابرار، بے شک نیک لوگ، اور ابرار جو ہے یہ برن کی جمع ہے، ایک ہوتا بار بار کی جمع ہوتی ہے بررہ، کرام بررہ، اور یہ کیا ہے؟ ابرار، بر، برم بوالدی ہی پیچھے آپ پڑ چکے ہیں۔ تو بر کا لفظ جو ہے نا یہ بر سے ہے، بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پہ کی جانے والی نیکی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور بر ہوتا ہے وہ شخص جس کی خصلت ہر وقت نیکی کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی جو ہر وقت نیکی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ایسا شخص کہ جو نیکی کے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور وہ کر جائے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل شکر گزار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ اندر سے کنٹینٹ ہوتے ہیں نا، اندر سے آپ کے ایک اطمینان ہوتا ہے، تو پھر آپ کا مورال بلند ہوتا ہے، پھر آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ اچھا میں اس کی بھی خدمت کروں، میں یہ بھی کام کر لوں، میں وہ بھی نیکی کما لوں، میں نماز بھی اچھے سے پڑھ لوں، میرا وضو بھی بہت اچھا ہو، میں صاف ستھرا بھی ہوں، میں اچھا پڑھوں، یعنی انسان کا پھر دماغ ہر وقت کس میں چلتا رہتا ہے؟ جب پازیٹو تھنکنگ ہوتی ہے خیر اور بھلائی کے کاموں میں، اچھا اور کیا کروں، اور کیا کروں، اور کیسے، اور کتنا، کیونکہ اس کو اس بات کی توقع نہیں ہوتی اور نہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا مجھے کیا مل رہا ہے اور مجھے تو کچھ ملا نہیں تو اب میں کیا کروں، کیونکہ اس کے اندر جو احساس شکر ہے کہ مجھے تو بہت کچھ ملا ہوا ہے، اب میں دینے والا بنوں، کیونکہ دیتا کون ہے؟ جس کے اندر یہ احساس ہو کہ اس کے پاس بہت کچھ. اور اگر کوئی شخص خود ساختہ سو کالڈ محرومیوں کا شکار ہو، خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئی کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اب میں کسی کو کیا دوں، اور میں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں، اور اس کا مورال ڈاؤن رہتا ہر وقت، تو پھر وہ برن نہیں ہو سکتا، ابرار میں شامل نہیں ہو سکتا. ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت خوشی خوشی نیکی کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کچھ اور بھی کر لوں، اور بھی کر لوں، یعنی کر کے تھکتے نہیں، اور کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے بہت کر لیا، کیونکہ جس کو یہ احساس بھی ہو جائے وہ بھی پھر اور نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے بہت کمائی کی ہوئی ہے اور کیا کرنی، تو وہ ریٹائر نہیں ہوتا کبھی نیکی سے. وسیع پیمانے پر اور ہر قسم کی، ہر موقع کی، ہر وقت کی، یعنی اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا. اسی سے لفظ حج مبرور ہے، ایسا حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو. کبھی آپ نے غور کیا، کہتے ہیں کہ حج مبرور نصیب ہو، ہاں؟ یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، خیر اور بھلائی اس میں خوب خوب ہو اور سنت کے عین مطابق ہو. اور حج کا موقع بھی چونکہ ایک صبر آزما موقع ہوتا ہے، تو اس میں بھی انسان پھر نیکی وہی کما سکتا ہے کہ جو پوری طرح اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار اور ہر حال کو ایکسپٹ کرنے کے لیے راضی ہو. تو ان الابرار، ایسے ہی نیک لوگ، یشربون، پیئیں گے، من کأسن، کأس سے، کأس کہتے ہیں جام شراب کو، ساغر کو. لیکن اس سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شراب، یعنی ساغر بول کے جو کچھ ساغر کے اندر ہے وہ مراد ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا میری اسلام آباد بات ہوئی ہے، اب اسلام آباد تو شہر کا نام ہے، تو وہ اس سے کیسے کی آپ نے بات؟ وہ مراد اس سے کیا ہے کہ اسلام آباد میں اس خاص متعلقہ شخص سے جو اس کام سے متعلق ہے. تو اسی طرح بعض اوقات ہم برتن بول کر اس کے اندر کا کھانا مراد لیتے ہیں، تو یہاں بھی کأس بول کر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مراد ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ایک کپ تم بھی پی لو، تب کپ کون پیتا ہے؟ جو کچھ کپ کے اندر ہے وہ پیا جاتا ہے نا، تو یہاں بھی یہی مراد ہے. کہا کأس جا رہا ہے لیکن اشارہ ہے جو اس کے اندر ہے اس کی طرف. من کا اسن، اور من کا معنی جیسے آپ جانتے ہیں کبھی ابتدائیہ ہوتا ہے، کبھی زائد ہوتا ہے، کبھی تبعیض کا ہوتا ہے، کبھی بیانیہ ہوتا ہے، یعنی بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، یعنی اس میں سے کچھ حصہ، سارا نہیں، جتنا دل ہو پی لیں. اور کبھی یہ ہے کہ زائد ہوتا ہے، کلام کی خوبصورتی کے لیے آتا ہے، اور کبھی اس خاص چیز کو ظاہر کرنے کے لیے جس کی طرف اشارہ ہے. یشربون من کا اسن، کأس سے، یعنی کأس کے اندر جو کچھ ہے وہ پیئیں گے. کانا ہے مزاجہا، اس کی ملاوٹ، یعنی اس میں ملا ہوا. کافورا، آب کافور، کافور کسی چیز کا نام نہیں، کافور چشمہ ہے، جنت کا ایک چشمہ ہے. اور اس کو کافور کا کیوں نام دیا گیا؟ کیونکہ کافور جو ہے وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے اس میں، اور سکون کا احساس ہوتا ہے. تو کافور ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس کے پانی میں ٹھنڈک اور خوشبو اور بہت ہی زبردست قسم کا پانی ہوگا. تو جنتیوں کو جو شراب دی جائے گی، اس شراب میں کافور چشمے کا پانی بھی ڈالا ہوا ہوگا، جس کی اپنی ایک خوشبو ہوگی، یعنی مکس کیا ہوا ہوگا. اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کوئی ڈرنک پیتے ہیں نا، تو صرف ایک ہی بوٹل سے یا ایک ہی برانڈ یا کوئی ایک ہی چیز پیتے ہیں، اور بعض اوقات کیا کرتے ہیں، تھوڑا یہ ڈالتے ہیں، تھوڑا وہ ڈالتے ہیں، ملا کے پیتے ہیں. تو ملا کے جب ڈرنک پیے جاتے ہیں، جیسے آپ دودھ کے اندر شربت ڈال لیتے ہیں، اور اسی طرح بادام ڈال لیتے ہیں، کبھی کوئی ملک شیک کے لیے کوئی فروٹ ڈال لیتے ہیں، تو وہ جو مکسچر ہے اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. تو یہاں پر اس خاص چشمے کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جس کے پانی میں یہ شراب مکس ہوگی اور وہ اس کا مکسچر پیئیں گے. تو مزاج کیا؟ بیسیکلی مکسچر. اور مزاج شریف جو ہوتا ہے انسان کا، اور مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور مزاج خراب ہوتا ہے، اور مزاج اچھا ہوتا ہے. تو بیسیکلی مزاج جو ہوتا ہے یہ مزاج کا مطلب ہوتا ہے ملنا جلنا. انسانی جسم کے اندر مختلف طرح کی اخلاط ہیں، سودا، صفرا وغیرہ، تو وہ جو ہیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو ان سے انسان کی جو طبیعت بنتی ہے، کسی میں ایک چیز غالب ہوتی ہے تو اس کا مزاج ایک طرح کا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ گرم مزاج ہے، یہ ٹھنڈا مزاج ہے. تو جسم کے اندر مختلف جو مادے ہوتے ہیں ان کا جو مکسچر ہوتا ہے، اس میں جو چیز غالب ہوتی ہے ویسے مزاج ہوتا ہے. اسی طرح جو ہارمونل امبیلنسز وغیرہ، تو وہ مزاج میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے چیز تو مزاج خراب ہوتا ہے، یا کوئی کم ہو جاتی ہے تو مزاج خراب ہوتا ہے. تو یہ مزاجہات کا مطلب کیا ہے؟ مزاج یہ مزاج شریف نہیں بلکہ مزاج کا مطلب ملاوٹ یا مکسچر. تو مزاجہا کافورا، اس میں کافور ملا ہوا ہوگا، یعنی کافور چشمے کا پانی، کافور پاؤڈر نہیں کوئی. کیا ہے کافور؟ عینن ایک چشمہ ہے. یشربو پیئیں گے بہا اس سے عباد اللہ اللہ کے بندے، یہ ایسے ہی جیسے عباد الرحمن پیچھے آپ نے پڑھا، یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے اس میں سے پیئیں گے. یفجرونہا اس کو بہا لے جائیں گے، تفجیرا بہا لے جانا. فجر کا معنی ہوتا ہے وسیع پیمانے پہ پھاڑنا، یعنی چشمے کی اوریجن تو ایک جگہ ہوگی، پھر ہر جنتی اپنے اپنے مقام پر وہاں سے اس کا راستہ بنا کے اپنی طرف اس کو بہا لے جائے گا. یعنی جیسے دنیا میں واٹر سپلائی کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے تو بہت لمبے چوڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو صرف طلب کریں گے، خواہش کریں گے، اور وہ چشمہ جہاں بھی ہوگا، نہر ہے یا اس کا جو ایک کٹاؤ کہہ سکتے ہیں یا وٹ ایور، وہ جدھر چاہیں گے لے جائیں گے. گھر میں ہوں گے تو وہاں لے جائیں گے، سیر پہ جائیں گے وہاں بھی لے جائیں گے. اور پھر یفجرونہا تفجیرا، بڑے پیمانے پہ اس کو پھاڑ کے جگہ بنا کے جہاں جہاں ان کو جتنا چاہیے اتنا، یعنی کہیں کمی نہیں ہوگی. دنیا میں کیا ہوتا ہے جی، آج پانی بند ہو گیا، آج واٹر سپلائی ختم ہے، اور اب ٹائم ختم ہو گیا اس کا، اور اب اس میں فلاں چیز کی ملاوٹ ہو گئی ہے، اور سو قسم کے مسئلے. یعنی کہ جب نیا نیا یہ واٹر سپلائی سسٹم شروع ہوا تھا ایسے علاقوں میں، تو لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ پہلے پمپ سے پانی نکالنا پڑتا اور یہ بڑا آسان ہو گیا کہ خود ہی گھر میں پانی آ جاتا، لیکن اس کے ساتھ کئی اور مسئلے آ گئے. وہ چیزیں اپنے کنٹرول میں نہیں رہی، سب پیچھے کنٹرول ہے. لیکن یہاں کنٹرول جنتیوں کا ہوگا، جتنا چاہیں گے ویسا بہا کے لے جائیں گے. تو ای نئی یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا،